السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور آیت نمبر 4. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ نور اتنا اہم سورہ ہے، اور اس کے جو ٹاپک ہیں، اس میں جو نصیحتیں ہیں، وہ بھی اپنی جگہ بہت اہم ہیں. اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جسے ڈسکس کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں کوئی بات ہماری زبان سے غلط نہ نکل جائے. اللہ کرے کہ ہم اس کا صحیح طریقے سے حق ادا کرنے والے بنیں جتنی ہماری استطاعت ہے. اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معاف کرے، اور ہماری زبان سے وہی بات نکلے جو حق ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بتائی گئی بات ہو. جیسے کہ ہم نے پچھلے لیسن میں آیت نمبر 1, 2 اور 3 پڑھی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس میں تفصیل نہیں پڑھ سکے تھے. تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے آیت نمبر 1 کا تو کر لیا تھا، آیت نمبر 2 اور 3 تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آیت نمبر 4 پر آئیں گے. آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا تھا، الزانیت والزانی فجلد کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. زانی عورت اور زانی مرد، ان کو کوڑے مارے جائیں، ہر ایک کو 100، اور ان دونوں کو کوڑے مارنے میں تمہیں کوئی جھجک مانی نہ ہو. تم زبردستی آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کی بنا پر پیچھے نہ ہٹ جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا مقرر کی ہے اس کو ضرور نافذ کرنا چاہیے. اور یہ سزا دیتے وقت ضروری ہے کہ تمہارے اندر کہیں مومنوں کا ایک گروہ وہاں پر موجود رہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ جلدہ جلد سے ہے، اور کوڑا جب مارا جائے گا جلد پر ہی مارا جائے گا. اور کچھ سزائیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اختیار میں رکھی ہیں، جن کو حدود کہا جاتا ہے. تو کچھ جرم کی، کچھ گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار صرف اپنے پاس رکھا، اپنے رسول کو بھی نہیں دیا اور نہ کسی اور کو. اور اس میں سے جیسے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا، یاد ہوگا، چوری کی سزا ہے، مرتد کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں زنا کی سزا ہے، اور ایک دوسرے پر الزام لگانا. کچھ لوگ قتل کے بارے میں کہتے ہیں کہ قصاص میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، جیسے کہ قصاص ہے یا تو دیت ہے. لیکن بہرحال یہ جو رجم کی سزا ہے اور کسی پر الزام لگانا اور چوری کی سزا، یہ سب تو باقاعدہ حد میں آ جائیں گی. اور مرتد کی سزا بھی جو اسلام میں ہے، کہ جو اسلام لا کر اسلام سے پھر جائے اور اسلامی ملک ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی اور خود ہی اس کا فیصلہ کیا. اور میاتا جلدہ، یہ 100 کوڑوں کی سزا ہے. اور یہ سزا کیوں رکھی گئی؟ یہی سزا کی بنا پر بعض اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لیکن اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے لوگ، جو مغربی معاشرے سے متاثر ہیں، جن کو اسلام پر عمل کرتے ہوئے بعض اوقات شرمندگی ہوتی ہے، تو وہ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ سزائیں نعوذ باللہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اس کو بدل دیا جانا چاہیے. اور یہ بات مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ فورس کس کی طرف سے ہوتا ہے ان کو؟ وہ غیر مسلم معاشرے کی طرف سے، یا ان غیر مسلم کمیونٹیز کی طرف سے جو اسلام کے کھلم کھلا دشمن ہیں، جن کو اسلام ایک آنکھ نہیں بھاتا، جن کو فحاشی بہت پسند ہے، جن کو پاکی ایک آنکھ نہیں بھاتی، جو معاشرے میں یہ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ معاشرہ صرف یہ جذباتی شہوانی خواہشات پر مبنی ہو، جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ تعلقات ہوں تو اس کی بنیاد ٹھوس ہو، ایک دوسرے سے تعلقات کو نبھانے کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو. اور اسلام جانتا ہے کہ جس معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور زنا عام ہو جائے، تو اس معاشرے سے ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے والے جو حقوق ہیں ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، وہ حقوق کا خاتمہ ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، قربانی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، احترام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نسب محفوظ نہیں رہتا کہ کس کا بچہ کس کا ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشرہ جو تصور دیتا ہے کہ وہ کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے، خوب آزادانہ سب کو تعلقات کی اجازت دی جائے، اور اس کے بعد پھر یعنی عورت بھی ایک طرح سے آزاد رہے، مرد بھی آزاد رہے، جو چاہیں وہ لوگ کریں۔ بعد میں اگر کوئی عورت صرف یہ درخواست کرتی ہے کہ مجھ پر زبردستی کی گئی تو اس صورت میں اس پر ایکشن لیا جائے گا، ادروائز دونوں کی مرضی سے زنا ہو رہا ہے تو یہ کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، یہ بات کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کس طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حدود کو توڑنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال ان کے یہاں پر تصور یہ ہے کہ آپ انتظار کرو کہ آگ لگے اور آپ آگ بجھانے والی گاڑیاں لے کر وہاں پر کھڑے رہو، انتظار کرتے رہو کہ آگ لگے گی، آگ لگیں گی۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ آگ لگے تو پھر وہ گاڑیاں لے کر جاؤ اور آگ بجھانے کی کوشش کرو، لیکن اس سے آگ تو لگ چکی نا، جو چیز جلنی تھی وہ جل چکی۔ اسی طرح سے ان کے یہاں پر کیا سسٹم ہے کہ ایمرجنسیز سسٹم نافذ ہے ان کے یہاں، کہ ایسی گاڑیاں ایسے چیزیں اویلیبل کر دی گئی ہیں کہ کوئی بھی ایمرجنسی سچویشنز آتی ہیں تو اس صورت میں وہ لوگ الرٹ رہتے ہیں اور وہ عملہ پھر حرکت میں آ جاتا ہے جب وہ ایمرجنسی پیش آ جاتی ہے۔ جیسے کبھی کوئی طوفان آ گیا، کہیں آگ لگ گئی یا کہیں کچھ اور ہو گیا، زلزلہ آ گیا۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ یہ آگ لگنے سے پہلے ہی وہ آگ کو بجھانے کے سامان پیدا کرتا ہے، وہ ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آگ ہی نہ لگے، وہ ایسے سارے بندوبست کرتا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی امکانات نظر آتے ہیں کہ آگ لگے گی وہ پہلے ہی وہاں پر پروٹیکشن کر دیتا ہے، دے دیتا ہے پروٹیکشن۔ تو اسی لیے قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اور صحابہ کرام کی طرز عمل سے کہ اسلام جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے وہ اسلام کو، ہمارا دین بہت ہی بہترین چونکہ فطری دین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دین میں وہی باتیں رکھی ہیں جو انسان کی طبیعت سے میل کھاتی ہیں، میچ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کس بنا پر ایک مرد اور ایک عورت کے ناجائز تعلقات ہو سکتے ہیں، غلط تعلقات ہو سکتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روک لگا دی۔ اسی بنا پر مردوں اور عورتوں کا جو اختلاط ہے وہ ختم کیا گیا کہ مرد اور عورت ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ پھر پابندی لگا دی گئی کہ عورت جو ہے ہر ایک کے سامنے زینت کے ساتھ نہیں آئے گی، بلکہ اس کے کچھ جو چند محرم رشتے دار ہیں انہیں کے سامنے وہ زینت سے آ سکتی ہے، اس میں بھی الگ الگ کیٹیگریز ہوں گی، کہ بھائی اور باپ کے سامنے اور سسر کے سامنے آنے میں بھی فرق ہوگا۔ اسی طرح سے یہ پابندی لگائی گئی کہ جب وہ باہر نکلے گی تو اپنی زینت کو چھپا کر جائے گی۔ تنہائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو ملنے سے منع کر دیا کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بے حیائی کی ساری جتنی بھی باتیں ہیں اللہ کے رسول نے اس کو اتنے بہترین طریقے سے پیش کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اگر اس میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی ایمان کا حصہ بتایا حیا کو، اور پھر حیا جس میں نہ ہو وہ چیز میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ حیا ہی خوبصورت بناتی کسی چیز کو، حیا کا ایک حصہ، یعنی ایک حصہ حیا ہے تو دوسرا سرا اس کا جنت میں ہے، یعنی حیا جنت میں لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ اور ہر معاشرے میں آپ دیکھیں، اسلامی معاشرے میں آگے ہم پڑھیں گے جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، وہاں پر جو لفظ آتا ہے کہ جب وہ مدین کے علاقے میں پہنچے اور دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہوئی اپنے جانوروں کو روکے ہوئے، اور کنویں پر بہت سارے مرد حضرات کھڑے ہیں جو وہاں سے پانی کا استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ لڑکیاں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور ہم یہ جانوروں کو پانی پلانا چاہتی ہیں، لیکن ابھی وہاں مرد کھڑے ہیں۔ تو یہ ہر معاشرے میں یہ بات رہی ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو۔ اس زمانے میں بھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ بات معلوم تھی جو مسلمان تھے کہ مرد عورتوں کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوں گے، مخلوط سوسائٹی کا سسٹم ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اس کے بعد جب وہ لڑکی دوبارہ آتی ہے، اس کے والد اس کو بھیجتے ہیں لڑکی کو کہ جاؤ ان کو بلا لا کیونکہ اجرت دینی ہے، تو الستحیا کا لفظ آتا ہے کہ وہ لڑکی چلتی ہوئی آئی ساتھ حیا کے۔ تو عورت کی خوبصورتی، عورت کا زیور ہی حیا کہا گیا ہے، حیا اس کو اور مزید خوبصورت بنا دیتا ہے عورت کو، اسے پھر کوئی مصنوعی اور نقلی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ لیپ تھوپ کر اپنے چہرے کو مزید خوبصورت بنائے، نہیں، اس کے اندر پاکیزگی ہوں گی، خیالات کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، حیا ہوں گی تو خود بخود اس کے چہرے پہ ایک نور، ایک روشنی آئے گی، وہ خوبصورتی الگ ہی ہوتی ہے. یہاں پر زنا کی جو سزا بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسی حالت میں پکڑا گیا زنا کرتے ہوئے اور وہ اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لے تو اس صورت میں اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. ہاں، لیکن یہاں پر ایک بہت ہی اہم فرق ہے کہ 100 کوڑے کس صورت میں لگائے جائیں گے اور سب کے سامنے لگائے جائیں گے، جب دونوں مرد اور عورت دونوں کنوارے ہوں، ان میریڈ ہوں. یہ دراصل کوڑے کی سزا ہے، ٹھیک ہے؟ حد جاری کی جائے گی کنوارے مرد اور کنواری عورت کے لیے. اور کیوں یہ سزا رکھی گئی کنوارے مرد اور کنواری عورت کے لیے؟ کیونکہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ان کی سزا کم رکھی گئی. ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، بھول ہو گئی ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے بڑھ کر ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی دو لوگوں کو آپس میں محبت کرنے میں. یا پھر نکاح زنا سے روکتا ہے اور نظروں کو پاکیزگی عطا کرتا ہے. تو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ جو ان میرڈ اگر ہوں گے لڑکا لڑکی، اس صورت میں ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، اور یہ ایک مومن گروہ کے سامنے دی جائے گی تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو. کوئی اگر اس کے بارے میں سوچ بھی اگر لے تو اس کو پہلے خیال آ جائے کہ کتنی سخت سزا ہے اگر یہ اس طرح کا کوئی ارتکاب کرتا ہے جرم کا. اور یہ جو زنا ہے، اس کو پہلے کے جتنے مذاہب تھے ان سب مذاہب میں بھی اس کو جرم ہی سمجھا گیا، اور پہلے کی جو شریعتیں تھیں ان شریعتوں میں بھی کنواری یا شادی شدہ عورت یا کسی سے بھی اگر اس طرح کا کوئی جرم سرزد ہو یا گناہ سرزد ہو تو ان کے لیے سزائیں موجود تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم خود جانتے ہیں کہ یہودی لوگ آئے تھے آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے یہاں پر سزا سے ان کو بچانا ہے، اور چونکہ ہمارے یہاں پر تو اس کی سزا رجم ہے یا کوڑے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کم ہو. اس لیے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے خود ان سے پوچھا کہ تمہاری شریعت میں اس کی کیا سزا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ رجم ہے، یعنی سنگسار کر دینا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام میں بھی اس کی وہی سزا ہے. تو اسلام دیکھیں اچانک سزائیں نہیں نافذ کرتا. پہلے 3 ہجری میں سورہ نساء میں وہ آیتیں نازل ہو چکی تھی کہ اگر تم کو کسی پر شبہ ہے اپنے گھر کی کسی عورت پر کہ وہ کسی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں، تو تم ایسی عورتوں کو گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل نکال دے. اور اس صورت میں بھی کہا گیا تھا کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 لوگوں نے گواہی دی ہو تب آپ اس پر الزام لگائیں گے، ادروائز نہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سزا جو کنواری کے لیے ہے یہ 100 کوڑے ہیں، لیکن جو شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، اس نے دوہرا جرم کیا جس سے اس نے معاہدہ کیا تھا، اگر شوہر ہے تو بیوی سے اور بیوی ہے تو شوہر سے، جو اس نے معاہدہ کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری نبھانے کا، تو دراصل اس نے وہ وفاداری نہیں نبھائی، غداری کی اپنے شوہر سے یا بیوی سے، لہٰذا ان کے لیے دوہری سزا، ان کو ایسے لوگوں کو سنگسار کر دینا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی عورت ایسا کام کرتی ہے تو اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے اس نے ایسا کام کیا تو کتنا بڑا دھوکا ہے یہ، اور ایک طرح سے اس نے نسب کو خلط ملط کر دیا کہ اب بچہ کس کا ہوگا نہیں پتا نا. اسی بنا پر ایسی عورت اور مرد کو جو شادی شدہ ہیں اور ان سے ایسا جرم سرزد ہو جائے تو ان کے لیے پھر رجم کی سزا ہے. اور یہ رجم کی سزا آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملیں گی، یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، بلکہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے 1-2 کیس ہینڈل کیے تھے، اور آپ کے بعد میں صحابہ کرام نے بھی ایسے کیس ہینڈل کیے، اور اس میں شادی شدہ زانی کو، مرد اور عورت کو سنگسار کر دیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لہٰذا قرآن میں 100 کوڑوں کی سزا ہے، لہٰذا زنا کی سزا بس یہی ہے. وہ اس سے انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے. رجم آپ سمجھ رہے ہیں نا، رجم کا مطلب ہے پتھر مار کر ختم کر دینا، سنگسار کر دینا. اور کوڑوں کی سزا 100 کوڑے دیے جائیں گے، اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ کوڑے مارنے سے کوئی کسی کی موت واقع نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال منکرین حدیث کا اعتراض ہے، پہلے زمانے میں بھی ان لوگوں نے اس کا انکار کیا جو معتزلی فرقہ تھا اور خوارج جو تھے. معتزلی فرقہ یہ وہ فرقہ تھا جنہوں نے عقل کو سب کچھ سمجھا اور وحی کو عقل کے تابع سمجھا، اور انہوں نے اپنے حساب سے قرآن اور حدیث کی تفاسیر یا اس کے مطلب بیان کیے. اور خوارج جو کہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے تھے، جنہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا تھا، تو ان لوگوں نے بھی رجم کی سزا کا انکار کیا. اور آج کے جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی ایکچولی ہے تو وہ معتزلی ہی عقل پرست فرقہ ہے، یا خوارج بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان میں ایک بات اور شامل ہو گئی ہے، وہ یہ ساری چیزوں کا انکار اس لیے کرتے ہیں یا رجم کا انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ مغربی ذہن سے مرعوب ہیں، مغربی معاشرے سے مرعوب ہیں، اور مغرب کی ہمدردی میں آ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سزائیں وحشیانہ ہیں، لہٰذا اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو اسلام کو ہم کو مغرب کے تناظر میں تو نہیں دیکھنا ہے، جو چیز ہے اور ثابت ہے وہ ثابت ہے، اس کو ہم کو ماننا ہی پڑے گا، ہم اس کو توڑ مروڑ کر لوگوں کی مرضی کے مطابق تو چینج نہیں کر سکتے۔ اور بہت ہی مشہور حدیث ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک دن جمعہ کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، بخاری کی حدیث ہے کتاب المحاربین میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور یہ ان کے آخری ایام تھے خلافت کے، یعنی آخری دنوں کی بات ہے، اور اس میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جمع تھی۔ خطبہ آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا، جسے تقریباً سبھی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، اس خطبے کے الفاظ پر آپ غور کریں۔ خطبے کے دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کتاب یعنی اللہ کی کتاب میں رجم کی بھی آیت موجود تھی، جسے ہم نے پڑھا، یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رجم ہوا، اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ کہنے لگے کہ ہم رجم کے حکم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے اس فریضے کو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا چھوڑ کر مر جائیں۔ کتاب اللہ میں رجم کا حکم برحق ہے، یعنی اس کتاب میں تو ابھی فی الحال ہم پڑھ نہیں رہے، لیکن پہلے اترا تھا اس کا حکم، لیکن اللہ تعالی نے وہ آیتیں ہٹا دی۔ تو رجم کا حکم برحق ہے، اس پر جو زنا کرے اور شادی شدہ، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ اس کے زنا پر کوئی شرعی ثبوت یا پریگنینسی موجود ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے صحابہ اکرام کے سامنے یہ خطبہ دیا، اگر آپ کی بات کچھ ذرا سی بھی غلط ہوتی تو اسی وقت سارے صحابہ اکرام اٹھ کر کہہ دیتے کہ امیر المومنین آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ ہم سب جانتے کہ قرآن میں تین قسم کی آیت یعنی منسوخ آیت ہے نا، کہ حکم کچھ ایسا ہے کہ کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی تو وہ آیت اور حکم دونوں ختم ہو گئے، کچھ آیت ایسی ہیں کہ حکم ختم ہو گیا لیکن آیات باقی ہیں، جیسے کہ روزے کی آیت ہیں کہ پہلے کہا گیا کہ جس کی مرضی ہو رکھے اور جس کی مرضی ہو نہ رکھے اور فدیہ دے دے، لیکن اس کی اگلی ہی آیت وہاں جوڑ دی گئی کہ اب سے جو بھی اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ تو یعنی حکم تو ختم ہو گیا لیکن ان آیات کی تلاوت موجود ہے، لیکن اس حکم پر عمل نہیں کیا جاتا، عمل آگے والے حکم پر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ آیت ایسی تھیں کہ جو نازل ہوئی تھی لیکن اس کو ہٹا دیا گیا قرآن سے، اور صرف اس کا حکم باقی رہا، اسی میں سے رجم کا حکم ہم ملتا ہے احادیث میں، اور قرآن علوم القرآن جو سبجیکٹ ہے اس سے یہ بات ثابت ہے، علم ناسخ و منسوخ۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہا کرتے تھے ممبر پر کھڑے رہ کر جب بھی وہ خطبہ دیتے کہ تم میں سے جس کسی کو اگر ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہے تو وہ تقریر نہ کرے نہ خطبہ دے، وہ اس لائق نہیں ہے۔ تو ناسخ و منسوخ کا علم بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہوگا، جو حکم ہے رجم کا، اس کو کیسے پھر اپلائی کیا جائے گا۔ تو تقریباً ہر دور میں، ہر زمانے میں تمام علماء، تمام اسکالرز، تمام فقہا اس بات پر متفق رہے ہیں کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو سنگسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ اور پھر ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ کہیں کہ اچھا کیوں اتنی سخت سزا رکھی گئی، تو یہ جرم بھی بہت سخت ہے۔ زنا دراصل کفر اور شرک اور قتل کے برابر ہے، یعنی کبیرہ گناہ میں آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے کہ زنا کفر اور شرک اور قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اور بعض لوگ اس کو کفر اور شرک اور قتل نفس کے برابر ہی سمجھتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں جو ایک بے راہ روی کی راہ کھل جاتی ہے کہ ایک کرتا ہے تو دوسرا بھی اس کو سپورٹ ملتا ہے، اور جس میں ایمان ہوتا ہے وہ کبھی زنا نہیں کرتا، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایمان ہی نہیں رہا تو اس لیے تو پھر کفر کے برابر ہو گیا نا وہ گناہ۔ اور گناہوں میں بھی بعض جو ہے بہت ہی شدت کے گناہ ہیں۔ زنا کرنا تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا شدید گناہ ہے، کیونکہ ڈبل ٹبل دھوکا ہو گیا وہ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں پاکیزگی ہو، معاشرے کی روح میں طہارت کا احساس ہو، اور خاندانوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی دراصل یہی چیز ہے کہ اگر ہم ان سب چیزوں پر روک لگائیں، فحاشی پر روک لگائیں، ایک شرم و حیا والا ماحول ہو معاشرے میں، پاکیزہ معاشرہ ہو، اور اس میں سب سے بڑی جو چیز شامل ہے وہ ہے ستر۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ عورت اور مردوں کے لباس یا ان کے ستر کی حدود مختلف ہیں۔ کیوں؟ اسی بنا پر عورت جب باہر نکلے گی تو خوشبو نہیں لگائے گی، عورت جب باہر نکلے گی تو اپنے ستر کو کمپلیٹ کر کے نکلے گی، ایک اوپر سے دوپٹہ بھی اوڑے گی، بڑی چادر بھی اوڑے گی تاکہ اس کی تمام جو زینت ہے وہ چھپ جائے۔ ایسے کوئی زیور پہن کر نہیں نکلے گی جس سے جھنکار پیدا ہوتی ہو کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کو دیکھیں۔ تو یہ سارے کیوں کیے گئے، یہ سارے یہ لوازمات کیوں ہیں، یہ سارے احکامات کیوں ہیں عورت کے لیے؟ کیونکہ زنا کو پروموٹ کرنے میں عورت کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ چیز جب تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ عورت کی طرف سے پرمیشن نہ ہو۔ تو اسی کے صدے باب کے لیے، اسی کو ختم کرنے کے لیے عورتوں کو کچھ تعلیمات دی گئی ہیں کہ وہ ایسا نہ نکلیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی جب آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ دہلی پولیس میں سب سے زیادہ جو رپورٹس درج تھیں، روزانہ خواتین آتی رپورٹس کرتی کہ ہم کو ہراس کیا جا رہا ہے، ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہم پر فکرے کسے جاتے ہیں، تو جو دہلی پولیس کے جو انسپیکٹر تھا وہاں کا، اس نے ان عورتوں سے کہا کہ آپ مکمل لباس پہن کر جانا شروع کر دیں اور بغیر میک اپ کے جائیں، آپ کو کوئی نہیں ستائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ الٹا، یہ اتنی اچھی نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے الٹا ان خواتین، ان عورتوں نے، لڑکیوں نے کیا کیا کہ وہ پولیس اسٹیشن کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ گئے کہ اچھا ہماری آزادی ہم سے سلب کی جا رہی ہے، کیا ہم اپنی مرضی کا لباس بھی نہ پہنے۔ تو الٹا چور کوتوال کو ڈھانٹے والا مسئلہ ہے۔ تو پولیس انسپیکٹر نے یہی کہا تھا کہ پھر آپ شکایت بھی نہ کریں، جب اگر آپ اس طرح کے لباس پہن کر جاتی ہیں کہ آپ کی ایسی اونچی ٹی شرٹ جس سے پیٹ اور پیٹ دونوں نظر آ رہے ہیں، اتنی ٹائٹ جینس، ہر چیز نظر آ رہی ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں، تو آپ دراصل دعوت دے رہی ہیں لوگوں کو۔ آپ اسی لیے تو یہ سب کر رہی ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور سراہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے تیار ہو جائیے، پھر آ کر کمپلین بھی نہ کریں۔ تو یہی تو معاملہ ہے، ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے کہ آپ، اس لیے خواتین باہر نکلیں تو بہت سوچ سمجھ کر باہر نکلیں، ضرورت کے تحت باہر نکلیں، اور نکلیں تو پھر ان تمام لوازمات کے ساتھ نکلیں۔ عبایا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے، لوگوں کو متوجہ کرے۔ ایک ہمارے یہاں پر چلن نکل گیا ہے کہ صحیح طریقے سے، مطلب انہیں وہ کہتے نا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، وہی والا معاملہ ہو گیا آج ہمارے ابائے کو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ پر وہ میسجز گردش کر رہے ہیں کہ آج کے ابائے کو ایک اور ابائے کی ضرورت ہے۔ اور واقعی میں خواتین کا اس میں بہت اہم کردار ہے۔ خواتین اس بات کو سمجھیں، لڑکیاں اس بات کو سمجھیں کہ ان کا اصل زیور شرم و حیا ہے، اپنے آپ کو بچائیں خود۔ اور آپ دیکھیں، آپ یہ سب کام کرتی ہیں تو ایک معاشرہ خود بخود پاکیزگی کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ وہ معاشرے میں لوگ کتنے اچھے لگتے ہیں جہاں پر ہر طرف لڑکیاں نظر آ رہی ہوں، خواتین ہوں، وہ اپنے کام کاج کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، سکھا رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ بازار کے کام بھی مجبوری میں ان کو کرنے پڑتے ہوں، لیکن باقاعدہ پردے میں رہ کر دیکھ کر اتنی خوشی اور دل کے اندر تک سکون، چین اور اطمینان اتر جاتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو آپ فالو کر رہے ہیں، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ تو بہرحال یہ بات آپ خاص طور سے ذہن میں رکھیں کہ سزا میں فرق ہے، اور رجم کا حکم قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہ حکم ثابت ہے، اللہ کے رسول نے خود ایسے کئی لوگوں کو سزا دی۔ ایک اور بات جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے وہ یہ آ سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا، اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، صحابہ کرام تھے، اتنے اچھے نیک لوگ تھے، پھر بھی ان سے ایسے کام سرزد ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اس طرح سے کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ جیسے بھی ہوں وہ بہت اعلیٰ کردار کے مالک لوگ تھے، لیکن شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ، اس لیے تو صحابہ کو ان کا جو درجہ ہے وہ ایک الگ اور سب سے اہم درجہ ہے، لیکن ہم ان کو، صحابہ کو، فرشتے نہیں قرار دے سکتے، وہ بھی انسان تھے ہماری طرح، اور شیطان ان کے ساتھ بھی ان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا تھا۔ اور دیکھیں، اسلام تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ شیطان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے اور کہہ کے جاؤ تم کو جو نیک کام کرنا ہے کرو، میں اب انوالو نہیں ہوتا تمہارے بیچ میں۔ تو پھر تو وہ جو ایک حق اور باطل کی جو کشمکش ہے وہ ختم ہو جائے، خیر اور شر کی جو کشمکش ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ دنیا میں بھیجا گیا اسی لیے ہے کہ یہاں پر ایک کشمکش جاری ہے، اچھائی اور برائی کی، خیر اور شر کی، حیا اور بے حیائی کی، باطل اور حق کی، یہ سب ایک کشمکش جاری ہے، دونوں کے بیچ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، مقابلہ ہے، کون غالب آتا ہے؟ تو شیطان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس دین کو لے کر، آپ مبعوث ہوئے، تو شیطان کہیں جا کر بیٹھ تو نہیں گیا تھا، وہ کہیں جا کر سو تو نہیں گیا، شیطان نے سرنڈر تو نہیں کر دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول آ گئے ہیں، اب میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں. نہیں، اس کی اپنی چالیں، اس کے اپنے منصوبے، شیطان کے ہر چیز، یعنی جو بھی وہ کر سکتا ہے انسان کو بہکانے کے لیے، وہ سب اس کا پروپیگنڈا وہ اسی طرح سے جاری رہا، بلکہ زیادہ اور وہ الرٹ ہو گیا تھا، زیادہ ایکٹیو ہو گیا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو مہلت دی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا صحابہ سے یہ کام کیوں ہوئے، صحابہ انسان تھے، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ان کا کتنی ایمان کی قوت، کہ انہوں نے دنیا میں سزا ملنا گوارا کیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پاک اور صاف پہنچنا چاہتے تھے. جب وہاں پہنچیں گے قیامت کے دن، تو کہیں گے کہ بہت ہی سستے چھوٹ گئے، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے رسوائی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کر کے گئے اور پاک صاف ہو کر گئے اللہ تعالیٰ کے پاس. کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا غامدیہ نامی ایک خاتون تھی، یا غامدیہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون تھی، بہت ہی مشہور واقعہ سورہ توبہ میں بھی پڑھا تھا ہم نے. اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری کیجیے، مجھ سے ایسا اور ایسا کام سرزد ہو گیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ تھوڑے دن بعد آنا، کیونکہ وہ پیگننٹ تھی. جب آئی تو بچہ پیدا ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ میں بچہ تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ تھوڑے دن کے بعد آنا. جب وہ تیسری دفعہ آئی تو اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. تب اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس پر حد جاری کر دی جائے. اس کے بعد اس پر حد جاری کر دی گئی. کہا جاتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر جب پتھر مارا، تو وہ پتھر کی وجہ سے اس کے خون کا چھینٹا ان پر اڑا. انہوں نے اس کو کچھ برے الفاظ کہے، تو اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے اور خالد بن ولید کو سرزنش کی، اور آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے. یعنی اس کی توبہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے غامدیہ کی توبہ، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے ایک اور دوسرے صحابی تھے ان کی توبہ، اس قدر دل سے کی گئی توبہ تھی کہ اگر سب لوگوں پر تقسیم کر دی جاتی تو پورے مدینہ کے لوگوں کی بخشش ہو جاتی. تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اگر جس نے اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کر دیا، جو تائب ہو گیا، جس نے توبہ کر لی، آپ اس کو پھر دوبارہ کہیں شرمندہ نہیں کر سکتے. اگر کہیں کوئی ملے اور کہے کہ اچھا یہ وہی ہے جن کو سزا ملی تھی، کوڑے مارے گئے تھے، نہیں، آپ ایسا کرتے تو الٹا آپ کو سزا دی جائے گی. اب تو جس نے اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کر دیا، اس سے حد اب ہو گئی، اس پر حد نافذ ہو گئی، اس پر اب وہ بالکل پاک ہو گیا، وہ گناہ سے بالکل صاف ہو گیا. تو یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل پاکیزگی کی حالت میں جانا چاہتے تھے کہ جو بھی ان سے جرم سرزد ہو گیا ہے وہ یہیں دھل دھلا کر ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچے تو پاکیزگی کی حالت میں وہ لوگ پہنچے. معاذ بن اسلمی ایک آتے ہیں جن کا واقعہ ہم کو ملتا ہے، وہ خود آئے اللہ کے رسول کے پاس، اور یہی معاذ بن اسلمی کے واقعے کو لے کر ہی بہت سارے منکرین حدیث کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسے واضح الفاظ جو کہ بے شرمی کی ہمیں تعلیم دیتے ہوں، ہم کیوں حدیث ملے، اللہ کے رسول نہیں فرما سکتے، نعوذ باللہ، اور اس میں کوئی ایسی بے حیائی والی باتیں ہیں ہی نہیں. بہت ہی مبہم انداز میں بات کہی گئی ہے اللہ کے رسول کا جو کنورسیشن ہے ان کے ساتھ. جب معاذ بن اسلمی آئے، انہوں نے کہا کہ مجھ پر حد جاری کیجئے، مجھ سے یہ کام سرزد ہو گیا ہے. اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے آئے، پھر یہی بات کہی. اللہ کے رسول نے پھر منہ پھیر لیا. وہ تیسری طرف سے آئے، پھر یہ بات کہی. تب اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو کہیں نشے میں تو نہیں ہے. کہا جاتا ہے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے سونگ کر دیکھا، کہا کہ نہیں، نشے میں نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے کہیں خواب تو نہیں دیکھا، یا تم ہوش و حواس میں ہو جو بات کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو زنا کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، جانتا ہوں. پھر آپ نے پوچھا ان سے برابر کہ وہی کام سرزد ہوا ہے؟ تو انہوں نے کچھ باتیں تھیں اس طرح کی جو آپس میں بات چیت ہوئی، اور اس میں ذرا بھی کہیں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں لگتی ہے. اگر کوئی عام لوگ اس کو پڑھیں تو وہ سمجھ بھی نہ پائیں کہ جس طرح سرمدانی سرمیدان میں جاتی ہے اس طرح کا معاملہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. بس یہ الفاظ سے منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے، حدیث میں ایسے الفاظ ہیں جو بے حیائی پر مشتمل ہیں، اور اللہ کے رسول ایسے الفاظ نہیں فرما سکتے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول خطبے میں نہیں کہا کرتے تھے ایسے الفاظ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جب ایسے معاملات آئے، یہ معاملات اس طرح سے پیش آئے، تو ان کے حل کے لیے اللہ کے رسول نے یہ باتیں کی. ادروائز آپ نے لوگوں کو بلا کر جمع کر کے یہ باتیں نہیں ارشاد فرمائیں. تو معاذ بن اسلمی کو بھی پھر وہی سزا دی گئی، سنگسار کیا گیا ان کو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رجم یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، اور یہی سزا پہلے شریعت موسوی میں بھی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی سزا تھی کہ اگر کوئی اس طرح کا فعل کسی سے سرزد ہوتا ہے، کرتا ہے کوئی، تو اس کو یہی سزا دی جاتی تھی. اللہ کے رسول کے سامنے ایک یہودی اور یہودیہ کا معاملہ لایا گیا. ان لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید شریعت محمدی میں اس کی سزا کم ہو، کیونکہ شریعت موسوی میں تو اس کی سزا سنسار کر دینا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے وہ لوگ، اور انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے مقدمہ پیش کیا. اور آپ نے پہلے ہی یہود سے تورات منگوا لی، یعنی آپ نے پہلے اپنے پاس تورات منگوا کے رکھی، اس میں رجم کا حکم موجود تھا. پھر ایک ان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ابن سوریہ کو بلا کر شہادت لی، تو اس نے بھی یہ بات کا اعتراف کیا، شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کے جرم میں ملوث ہوں تو ان کی سزا رجم ہے. چنانچہ آپ نے ان دونوں کے رجم کا فیصلہ دے دیا اور فرمایا، یا اللہ، میں نے تیرے ایک ایسے حکم کو زندہ کیا ہے جس سے ان لوگوں نے مردہ یعنی متروک العمل بنا چھوڑا تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اور خود امام بخاری، آپ دیکھیں ان کا اجتہاد، کیونکہ امام بخاری کے بارے میں جو خاص بات کہی جاتی ہے کہ ان کی فقاہت، ماشاءاللہ وہ اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے ذہین اور سمجھدار تھے کہ انہوں نے جو ابواب باندھے احادیث کے، کہ کون سی حدیث کو وہ کس باب میں لے آئے ہیں، اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ حدیث، اور ایک ہی حدیث کو پھر وہ کئی باب میں لے آئے ہیں اس کے مختلف پہلو کے لحاظ سے. تو ان کا اجتہاد، انہوں نے کتاب الحدود کی بجائے اس حدیث کو کتاب المحاربین میں لایا ہے. محاربین جنگ کو کہتے، یعنی حرب جنگ کو کہتے، محاربین جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے، ایک دوسرے سے لڑے، تو انہوں نے اس کو کتاب المحاربین میں درج کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک شادی شدہ جوڑے کا زنا محض زنا نہیں بلکہ اس سے شدید طرف جرم اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ ہے. اور محاربہ کی قرآن میں سزا یہ ہے کہ ان یقتلوا، کسی کو ایذائیں دے دے کر بری طرح مارنا. اور وہ رجم کو بھی اسی قسم کی سزا سمجھتے ہیں امام بخاری، کیونکہ ایسے شخص نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کی، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا تھا کہ یہ زنا بڑے گناہوں میں سے، اس کے قریب بھی نہ جانا. وہ اس کے باوجود بھی گیا، اس نے اللہ کے ساتھ ایک طرح سے نافرمانی کی، اللہ کو دھوکہ دیا، ایک طرح سے جنگ کی کوشش کی، اور خود شادی شدہ ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس نے بے وفائی کی، غداری کی، اور اگر عورت ہے تو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ غداری کی، لہٰذا اس کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے. تو لہٰذا یہ تواتر سے یہ ثابت ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سزاؤں کو، یعنی ان حدود کو اس وقت نافذ کیا، اور پھر صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہی سزا تھی اور آج تک جاری ہے. جہاں بھی ابھی بھی اسلامی ممالک ہوں گے تو یہی سزا کا اعادہ کیا جائے گا. پھر یہ جو سزائیں ہیں، یہ جو حدود ہیں، کیوں رکھے گئے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اور جب آپ اس کو نافذ کرتے ہیں ان سزاؤں کو، تو آپ دیکھیں کہ اس سے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ سزائیں نافذ ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے رحمت کا حصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کیا، تو یہ بارش برسنے سے بھی زیادہ بہتر بات ہے. ایک روایت ہم کو ملتی ہے لیکن اس کا حوالہ نہیں مل سکا کہ یہ صحیح ہے یا حسن کے درجے پر ہے. نسائی کی حدیث ہے، باب ترغیب فی اقامت الحد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ملک میں اسلامی قانون کا جاری ہونا وہاں کے لوگوں کے لیے 30 دن اور ایک دوسری روایت کے مطابق 40 دن بارش برسنے سے بہتر ہے. اب آپ سوچیں ذرا کہ ایک حد کا جاری ہونا اللہ کے نزدیک کتنا بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حد جاری ہونے سے دوسرے مجرموں کو خود بخود ایک طرح سے ڈر لگے گا اور کوئی اس کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں کہ وہ اس میں آگے بڑھیں. پھر اسلام جو ہے، یہ نہیں کہ اسلام سزا دینے کے پیچھے پڑے رہتا ہے، بلکہ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے بات تو یہ کہ اگر جیسے ایک دفعہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایسے کچھ جرم کیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر حد جاری ہوتی ہے. اللہ کے رسول خاموش ہوئے اور نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے اسے کہا کہ ابھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو. جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا اور پھر دوبارہ آ کر اللہ کے رسول سے یہی بات عرض کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے کیا ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ بس ختم. دوسرے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بس یہ اسی کے لیے مخصوص ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں سب کے لیے. تو اسی کے پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف سزائیں دینا نہیں چاہتا. اگر کوئی شخص کسی کو اس طرح سے کام کرتے دیکھے تو اسلام اس کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ وہیں اس پر آنکھیں بند کر لے اور اپنے اس بھائی کی برائی کا ذکر کسی سے نہ کرے تاکہ بے حیائی عام نہ ہو. اسی طرح سے اگر کوئی خود ایسے جرم کا مرتکب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جرم پر پردہ ڈال دیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, توبہ کرے, استغفار کرے اور بس کافی ہے. تو اسی لیے اگر انسان سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے جس پر حد لاگو ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ عدالت میں جا کر اعتراف کرنے کے بجائے اللہ کے حضور توبہ اور استغفار اسی پر اکتفا کرے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھ لے تو اسے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا چاہیے. ایسا نہ کرے کہ عدالت میں یا حاکم کے پاس اس کی رپورٹ کر دے یا دوسروں کو بتاتا پھرے. یعنی اسلام چاہتا نہیں ہے کہ بے حیائی کا رواج ہو یا بے حیائی کو عام کیا جائے یا ایسے اسکینڈلز کو عام کیا جائے جس کی وجہ سے مزید اور بے حیائی پھیلے. اور یقین جانے کہ آج بے حیائی کے پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ فحش کی اشاعت. اور فحش کی اشاعت کیسے پھیل رہی ہے؟ ایسے کیسز کو بہت ہی مرچ مسالہ لگا کر, مجرم کون یا آپ کی عدالت یا اس طرح کے ایسے پروگرام کے ذریعے سے ہائی لائٹ کر کے اور زیادہ کیا کہنا چاہیے اس کو, ایک طرح سے ایکسپوز کیا جا رہا ہے, ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دیکھنے والا جو نہیں بھی کرنا چاہتا ہے وہ اس جرم میں, اس گناہ میں ملوث ہو جائے, جس کی وجہ سے اور زیادہ بے حیائی پھیل رہی ہے. تو یہ اس کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں اگر ٹی وی ہے, اللہ کرے کہ ہم سب اس قابل بنے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے, لیکن ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے. ٹی وی کو بھی آپ مسلمان بنا سکتے ہیں, ٹی وی سے بہت ساری اچھی چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے اس کنٹرول کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس وہ کنٹرول ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ کریں کہ ایسے کوئی پروگرام جس میں آتے ہوں جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے, سچ کیا ہے, مجرم کون, اور پتہ نہیں سی آئی ڈی, اس طرح کے ایسے کچھ پروگرامز ہیں. اور میں نے یہ بات سنی ہوں, جو میرے کانوں میں جو بات پڑتی ہے وہ یہی پڑتی ہے کہ ہمارے بچے وہ فلاں پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اس کے لیے تو آپ ان کو اٹھا نہیں سکتے جگہ سے. گھر کے سارے لوگ دیکھتے ہیں, ہمارے میاں بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, بچے بھی دیکھتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر آپ بتائیے کیا اثر پڑے گا جب وہاں پر ایک اسی طرح کی زینا کا واقعہ بتایا جا رہا ہو. اور زیادہ تر, یعنی آپ یقین جانیے اس میں کوئی اور کیسز تو کم رہتے ہوں گے, زیادہ تر جو کیسز ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ سارے یہی کیس ڈسکس کیے جاتے ہیں ریپ کے. کیا سیکھیں گے وہ بچے, جن بچوں کو ابھی کوئی چیز, یعنی آپ نے خود ہی اپنے بچے کو پہلے سے ہی بالغ بنا دیا جبکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہے. آپ نے ابھی سے اس کو بتا دیا کہ اچھا ٹھیک ہے اور ایسے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں برے کام کرنے کے. تو کوئی اور کیا بدخواہ ہوگا اپنے بچوں کا, آج مسلمان خود اپنے بچوں کے بدخواہ بن گئے. وہ خود اپنے بچوں کو بے حیائی اور بے شرمی کی تعلیم دے رہے ہیں. افسوس کی بات نہیں, آپ بتائیے, دکھ کی بات نہیں ہے. تو سب سے پہلے فحش کی اشاعت پر روک تھام لگائی جائے, اور اس میں سب سے پہلے ایسے اسکینڈلز کو ڈسکس کرنا, تو ایسے اسکینڈلز کو ڈسکس نہ کیا جائے, بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں کو ختم کیا جائے, ایسے میگزینز کی اشاعت پر پابندی لگائی جائے جس میں اس طرح کی تصویریں آتی ہوں جو بے حیائی پر مبنی ہوں, جس میں ایسے اسکینڈلز کو عام کیا جاتا ہو, یہ ساری چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. ایک اور جو واقعہ ہم کو بخاری میں ملتا ہے جو یہودیوں کے تعلق سے ہی ہے, جس میں حد اور اس کے متعلق جو حد قائم کرنا ہے, جو شرائط بتائی گئی ہیں اور اس سے ریلیٹڈ احادیث بھی ہم کو ملتی ہیں, کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور یہودن لائے گئے جنہوں نے بدکاری کی تھی. آپ نے یہودیوں سے پوچھا تم اپنی کتاب میں اس جرم کی کیا سزا پاتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہمارے عالموں نے منہ کالا کرنا اور دم کی طرف منہ کر کے سوار کرانا اس کی سزا بتائی ہے, سوری, ہمارے عالموں نے منہ کالا کرنا اور دم کی طرف منہ کر کے سوار کرانا, یعنی جانور جس طرف دم ہوتی ہے اس طرف منہ کر کے بٹھانا, اس کی سزا بتائی ہے. یہ سن کر عبداللہ بن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تورات منگوائیے. تورات لائی گئی تو ایک یہودی رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر اس سے پہلے اور بعد کی آیتیں پڑھنے لگا. عبداللہ بن سلام نے اسے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھا. جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے رجم کی آیت تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں رجم کیے گئے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ دونوں بلات ان ایک جگہ کا نام ہے اس کے پاس رجم کیے گئے اور میں نے دیکھا کہ یہودی یہودن پر جھک گیا تھا. اسی طرح سے ایک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد دونوں کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے, اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق ہمارا فیصلہ فرما دیجئے. یہ سن کر دوسرا فریق جو کچھ زیادہ سمجھدار تھا کھڑا ہو کر کہنے لگا, ہاں یا رسول اللہ, ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے موافق فرمائیے اور بات کرنے کی مجھے بھی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا, اچھا بتاؤ. کہنے لگا, میرا بیٹا اس شخص کے پاس نوکر تھا, اس نے اس کی بیوی سے بدفعلی کی, میں نے 100 بکریاں اور ایک غلام بطور فدیہ اسے دیا ہے. اس کے بعد میں نے کئی عالموں سے یہ مسئلہ پوچھا, وہ کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے کو 100 کوڑے پڑیں گے اور 1 سال کی جلاوطنی ہوگی اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا. آپ نے سن کر فرمایا, اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں کتاب اللہ کے مطابق تم دونوں کا فیصلہ کروں گا. 100 بکریاں اور غلام جو تم نے دیا ہے تجھے واپس ہوگا اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال جلاوطنی کی سزا ہے. اور اے انیس, تو کل صبح اس دوسرے فریق کی بیوی کے پاس جا اور پوچھ, اگر وہ اقرار کرے تو اسے رجم کر دینا. چنانچہ دوسرے دن انیس اس عورت کے پاس گئے, اس نے اقرار کر لیا تو انیس نے اسے رجم کر دیا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو کنوارا ہوگا اس کو 100 کوڑے کی سزا ہوگی اور جلاوطنی ہوگی, اور جو شادی شدہ ہوگا اس کو رجم کیا جائے گا, سنسار کیا جائے گا. تو یہ ساری احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ عورت اور مرد اگر شادی شدہ ہے تو ان کو ہر حال میں سنسار کیا جائے گا, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ ساری سزائیں کیوں رکھی گئیں؟ تاکہ نسب محفوظ رہے. اور کیوں یہ سارے واقعات جو اس زمانے کے ہیں ہم کو آج محفوظ ملتے ہیں؟ کیونکہ اسی وجہ سے آج ہم ایک طرح سے ہم کو ایک رہنمائی مل گئی آج کے دور میں بھی, کہ اگر کوئی قانون بنانا ہے تو کس چیز کو سامنے رکھ کر قانون بنایا جائے گا. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں انسان کا ہر عضو شریک ہوتا ہے. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ پہلے یعنی آنکھ کان یا یہ سب زنا کرتے ہیں, پھر شرمگاہ یا تو اس کی تکذیب کر دیتی ہے یا تصدیق کر دیتی ہے. تو پہلے ایک وقت درکار ہوتا ہے, اسی لیے ہر چیز پر پہلے ہی روک تھام لگائی گئی, پابندی لگائی گئی کہ یہ سب انسان نہ کرے. تو بہرحال یہ زنا کی سزا تھی جو اسلام میں ہے, جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور جس پر تواتر سے عمل ہو رہا ہے. اور یہ کوئی وحشیانہ قسم کی سزائیں نہیں ہیں, اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے, کیونکہ جرم بھی ویسا ہی سنگین اور بڑا جرم ہے, لہٰذا اس کی سزا بھی ویسی ہی سزا رکھی گئی تاکہ کسی اور کو کرنے کی ہمت نہ ہو. اور اسی سے معاشرے میں پھر ایک طرح سے حیا والا معاشرہ قائم ہوتا ہے. آیت نمبر 3 کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن ہم دیکھیں گے. سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا, الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زانی او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ, اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی یا مشرک ہو, اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے. یہاں پر دراصل یہ جو حرمت آئی ہے, یہ حرمت ان معنوں میں ہے کہ جو لوگ کھلم کھلا اس طرح سے بدکاری کرتے ہوں, معاشرے میں بدنام ہوں, جس کی وجہ سے آگے خاندان کا نسب برقرار رہنا مشکل ہو, تو ایسے لوگوں سے مومنین کو منع کیا جا رہا ہے کہ مومنین ایسے لوگوں سے نکاح نہ کرے. ہاں, لیکن جو لوگ تائب ہو چکے ہوں, توبہ کر چکے ہوں, تو وہ لوگ اس حکم سے باہر ہیں. جیسے کہ ایک مشہور واقعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے, ترمذی میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. ایک صحابی تھے مرثد بن ابی مرثد غنوی. کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی چونکہ بہت اونچے لمبے چوڑے ڈیل ڈول کے مالک تھے, طاقتور تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کام پر لگایا تھا کہ مکہ میں جو لوگ قید ہو کر رہ گئے تھے, جن کو قید کر دیا گیا تھا اور وہ خود سے نکل نہیں سکتے تھے, تو یہ صحابی جا کر ان قیدیوں کو نکال کر لایا کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اسی طرح سے ایک دن یہ مکہ جا رہے تھے کسی شخص کو وہاں سے نکالنے کے لیے, اندھیرے میں تھے, اور ان کی دراصل یعنی مرثد کی کسی سے دوستی تھی اسلام سے پہلے. اس عورت کا نام اناق یا اناق بتایا جاتا ہے. اس نے ان کو پہچان لیا مرثد بن مرثد کو اور آواز دی اور ان سے وہی برائی کا مطالبہ کرنے لگی. تو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں ایک چاندنی رات دیواروں کے سائے میں چھپتے چھپاتے مکہ آیا, اسی عورت نے ان آنکھ کی آواز آئی اور اس نے میرے سائے کو دیوار کے سائے کی طرف سکتے دیکھا. جب وہ میرے قریب آ گئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور پوچھا، مرشد ہے؟ میں نے کہا، ہاں مرشد ہوں. وہ کہنے لگے، خوش آمدید، آؤ ہمارے یہاں رات گزارو. میں نے کہا، ان آنکھ اللہ نے زنا حرام قرار دیا ہے. وہ بول اٹھی، یعنی جب مرشد نے اس عورت کی بات نہیں سنی تو وہ چلا اٹھی، خیمے والوں، یہ شخص جو تمہارے قیدی اٹھائے لے جاتا ہے. چنانچہ کچھ آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں کہیں جا کر چھپ گیا. اسی طرح سے جب میں مدینہ پہنچا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ان آنکھ سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح نہ کر. یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ کھلم کھلا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے مومنین کو اپنا رشتہ منسلک نہیں کرنا چاہیے. اور ہاں، اگر کوئی اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے اور اپنی زندگی، اپنا طرز حیات بدل لے تو پھر ایسے لوگوں سے نکاح کی اجازت ہے. لیکن جو لوگ فحاشی میں مشہور ہوں، ان سے رشتہ داری قائم نہیں کی جانی چاہیے، نہ انہیں لڑکی کا رشتہ دیا جائے نہ ان سے لیا جائے. اور یہاں پر حرم ذالک کا جو لفظ آیا، اس کی بھی دو مطلب ہیں، کہ ایک تو یہ کہ یہ فعل زنا مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاکباز اور عفیف مسلمانوں کے لیے بدکاروں سے رشتہ نکاح کرنا منع کر دیا گیا. یہ اس کا ایکسپلینیشن تھا کہ زانی نکاح نہ کرے، مگر یہ کہ کسی زانی کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ. اور ایک یہ بھی اس کا مطلب بتایا جاتا ہے، کیونکہ مشرک دراصل اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اور جو یہ برا کام کرنے والا ہے اس نے بھی حلال راستے چھوڑ کر حرام راستہ اختیار کیا. تو اسی بنا پر چاہے کوئی اپنے آپ کو نام سے مسلمان بھی کہتا ہو لیکن وہ ایسے غلط کام کرتا ہو، تو اسی لیے اس کو مسلمان سے نکاح کرنے کو منع کیا گیا. اسی لیے اسے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہی جیسے لوگوں سے نکاح کرو یا پھر مشرک سے نکاح کرو. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. اب آج کی آیتیں دیکھیں، آیت نمبر 4. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوهم 80 جلدۃ ولا تقبل لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں یا بد کردار ہیں. یہی وہ والی سزا ہے جس کو حد کہتے ہیں، کہ اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا اور وہ الزام ثابت نہ ہو سکا تو پھر ایسے لوگوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. یعنی اگر کوئی کسی کو ایسی حالت میں دیکھ لے، جو بھی حالت میں اس نے دیکھا ہے، جو غلط حالت ہو سکتی ہے، اب اس کو یا تو کیا کرنا ہوگا کہ اس نے خود نے دیکھا ہے تو یا تو پھر وہ یہ کرے کہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور منہ پر بھی ٹیپ چپکا لے، کسی سے کچھ ذکر نہ کرے. اور اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں، ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، تو پھر وہ اسی وقت جائے بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا، اور اپنے ساتھ مزید 3 لوگوں کو کھینچ لائے اور ان تینوں کو بھی بتائے وہ منظر. اور پھر جب یہ 4 نے دیکھ لیا تو پھر اس وقت وہ گواہی ثابت ہوگی، قابل قبول ہوگی. اور یہ اتنا سخت کیوں رکھا گیا؟ آپ بتائیں اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ ایک اکیلے شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، اس کو 4 گواہ پیش کرنا پڑے گا. جب تک وہ 4 گواہ پیش نہیں کرے گا، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ فحاشی پر روک لگائی جائے. اسلام فحش مناظر کی، فحش باتوں کی، ایسے جرائم کی تشہیر نہیں چاہتا. اسلام نہیں چاہتا کہ معاشرے میں ایسے اسکینڈلز عام ہوں. تو اسی لیے تعلیم کیا دی گئی ہے کہ آپ یا تو 4 گواہ لائیں یا پھر آپ خاموش بیٹھیں. تو بلا تحقیق کسی افواہ کو آگے نہیں پھیلانا ہے. یہ عذاب عظیم اس کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی ایسی افواہوں کو یا اسکینڈلز کو عام کرتا ہے تو یہ کسی پر الزام لگانا ہوا. اور کسی بھی اسلامی سوسائٹی میں کسی بھی مسلمان عورت کی عزت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ایون کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی عزت دار کنیز بھی ہوں گی، لونڈی بھی ہوگی، اس پر بھی اس طرح کا الزام نہیں لگایا جا سکتا. اور یہ الزام لگانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے پھر ان کو سزا دی گئی ہے کہ اگر کوئی چار گواہ نہیں لاتا ہے تو پھر اس صورت میں خود جس نے الزام لگایا تھا الٹا اسی کو سزا ملے گی اور سب لوگوں کے سامنے اس کو کوڑے مارے جائیں گے 80 کوڑے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر سزا کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ ان سزاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا ذہن، اسلام کی سوچ سزا دینے والی نہیں ہے۔ وہ سزائیں اسلام نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ جرائم کا خاتمہ ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، فحش کا خاتمہ ہو، معاشرے سے بے راہ روی کا خاتمہ ہو اور ایک پاکیزہ معاشرہ، حیا والا معاشرہ قائم ہو۔ اسی لیے اسلام نے سزائیں رکھی ہیں۔ تو جو لوگ کسی پر تہمت لگائیں یہ بہت بڑے گناہ میں آتا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ 7 بڑے گناہ جو ہلاک کر دینے والے ہیں، جو بہت ہی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری کی حدیث ہے کہ جس کسی نے کسی پاک باز مومن عورت پر، چاہے وہ کماری ہو یا شادی شدہ، اس پر اگر کسی نے تہمت لگائی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ان 7 بڑے گناہوں میں سے ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو پھر بتائیے بھلا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسکینڈلز کو عام کریں؟ ہم کیسے اپنی گفتگووں میں کہہ سکتے ہیں کہ اچھا سنا تم نے فلاں کا فلاں سے افیئر ہے، اچھا تم نے سنا فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ اس طرح سے چلی گئی، یا اس نے اس کے ساتھ یہ کیا، یا پھر کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے تعلق سے، چاہے وہ کوئی معاشرے کے مشہور لوگ ہی کیوں نہ، کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ کیا بن گیا ہے کہ ہم شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ یا جو مشہور لوگ ہیں، جو مشہور ہیں ان کو، ان کے بارے میں بات کرنا، ان کی غیبت کرنا، ان کے اسکینڈلز کو ڈسکس کرنا ہم کوئی گناہ اور کوئی جرم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ چاہے کوئی کتنا بھی ذاتی طور پر برا ہو، کوئی کتنے بھی برے کام میں ملوث ہو، لیکن ہم ان اسکینڈلز کو عام نہیں کر سکتے۔ آج جتنی بھی ہماری میگزینز ہیں، آپ دیکھیں جتنی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی میگزینز ہیں، وہ میگزین کا کیوں اتنا چٹخارا لگا ہوا ہے سب کو؟ اور وہ لوگ تو اپنے بزنس کے لیے ایسی باتیں چھاپتے رہتے ہیں، لیکن ہم پڑھنے والے، جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ایسے میگزینز کو تو فروغ دینا ہی نہیں چاہیے جس میں اس طرح سے اسکینڈلز کو عام کیا جاتا ہے، فلاں کا تعلق فلاں کے ساتھ ہے۔ تو کسی پر تہمت لگانے کو منع کیا گیا کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور آئندہ پھر ان کی گواہی، ان کی شہادت قبول ہی نہ کرو، کیونکہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی تھی، وہ اپنے لگائے گئے الزام کے تحت وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، لہٰذا اب وہ جھوٹے ہیں، ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، معاشرے میں ان کو الٹا عزت کی نظر سے ہی نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جھوٹی بات آ کر کہی، جھوٹی تہمت لگائی انہوں نے۔ اور تہمت کے لیے 4 شہادتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ 4 لوگوں کو جب وہ ڈھونڈے گا، 4 شہادتیں ڈھونڈے گا، تو جب تب تک تو وہ کام ختم بھی ہو جائے گا۔ تو اسی لیے 4 شہادتیں رکھی گئی، کیونکہ ایسی شہادتوں کا میسر آنا نہایت ہی مشکل کام ہے، اور اسی لیے شہادتوں کے سخت نصاب اور سخت سزا سے اصل مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کو دیکھ لے تو اس کے 2 ہی راستے ہیں، یا تو پردہ پوشی اختیار کرے، یا پھر اس کی تشہیر نہ کرے، یا پھر 4 شہادتیں مہیا کر کے صرف حکومت کو جا کر مطلع کر دے تاکہ وہ ان کے سزا کا اہتمام کر سکیں، یا اس فحاشی کا سدے باب کر سکیں۔ تیسری راہ اختیار کرنے کا مسلمان کو حق ہی نہیں دیا گیا کہ ایسی باتیں لوگوں میں پھیلانا، معاشرے میں پھیلانا، اس کو ڈسکس کرنا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور محسنات کا جو لفظ ہے یہاں پر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مرد یا عورت پہلے ہی بدنام یا مشہور ہو چکے ہوں یا پہلے سزا یافتہ ہوں، ان پر الزام لگانے کی بات نہیں، یہاں پر دراصل عزت دار خواتین، جو بھولی بھالی مومن پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، اسی کا ہمیں ذکر ملتا ہے نا حدیث میں، تو اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا نہ بات کرے گا۔ تو یہ جو بہتان تراشی کی سزا ہے وہ 80 کوڑے ہے، اور اس کو قذف بھی کہا جاتا ہے، حد قذف، قاف 2 نقطے والا قاف، زال اور فا، حد قذف یعنی بہتان تراشی کی سزا جس میں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو جو شخص کسی پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے، یا اسی طرح جو عورت کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور وہ بطور ثبوت 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، تو ان کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ کہ انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں، دوسرا ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے، تیسرا اللہ کے نزدیک وہ لوگ فاسق ہیں، پھر توبہ کرنے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان آخرت میں ان کی سزا کو معاف کر دے، لیکن دنیا میں ان کی سزا معاف نہیں ہوگی، ان کو دنیا میں ہر حال میں 80 کوڑے لگائے جائیں گے، چاہے وہ توبہ کریں یا نہ کریں، دنیا والی سزا تو بہرحال ان کو ضرور ہی ملے گی۔ ہاں اگر ان کی شہادت آئندہ قبول کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی تو وہ قاضی پر منحصر ہے کہ آئندہ ان کی سزا کی گواہی کو وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. اس لیے کہا کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو جو توبہ کر لیتا ہے اپنی اصلاح کر لے تو اس صورت میں اس سے آخرت کی سزا ختم ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے دوبارہ اس کی گواہی بھی قابل قبول ہو. یہ قاضی فیصلہ کرے گا کہ ایسے شخص کی وہ گواہی لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا. تو توبہ سے جو دنیا کی سزا ہے وہ ختم نہیں ہوگی. ہاں توبہ سے یہ ہو سکتا ہے آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے لیکن دنیا میں جو 80 کوڑے کی سزا ہے وہ اس کو ہر حال میں مل کر رہے گی. تو جو لوگ الزام لگائیں, اور یہ کوئی عام الزام کی بات نہیں ہے, دراصل یہاں پر اسی الزام کی بات ہے, زنا کے الزام کی بات ہے. اور محسنات سے مراد دراصل یہاں پر جو خاندانی عزت دار پاک دامن عورتیں ہوں. اور اس بنا پر تمام امت کا, اس پر یعنی علماء کا اجماع ہے کہ اس میں حد قذف اگر کوئی توبہ بھی کر لیتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوگی, حد قذف ہر حال میں نافذ کی جائے گی. اس میں کسی نے بہت ہی اچھا اصول بتایا ہے کہ کیوں اتنی سخت کڑی شرط رکھی گئی ہے کہ وہ چار گواہ پیش کرے اور گواہ نہ ملے تو خود الٹا اسی کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. کیونکہ ایک تو پہلی بات تو معاشرے میں اس طرح کی باتیں, اس طرح کے اسکینڈلز عام نہ ہوں, بے حیائی کا رواج نہ ہو, بے حیائی کی باتیں نہ ہوں معاشرے میں, کوئی اس طرح کی باتوں کو ڈسکس نہ کرے کہ اچھا فلاں کا فلاں سے تعلق ہے, فلاں کا فلاں سے افیئر ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے یہاں خواتین میں یہ چیزیں بہت ہی عام ہیں, بہت زیادہ. یعنی کسی کی اچھائی تو ہم نہیں بیان کرتے لیکن الٹا اس کی برائی کے در پہ آزار ہوتے ہیں, اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کو گندگی کو آپ گندگی سمجھیں, اور جب تک ہم اس کو گندگی نہیں سمجھیں گے, تصور کریں کہ اگر آپ راستے سے جا رہے ہیں اور آپ نے وہاں پر غلاظت کا ڈھیر پڑا ہوا دیکھا, کہ کبھی ایسا ہوگا کہ اس غلاظت کے ڈھیر کو آپ اٹھا کر لائیں اپنے گھر میں, ڈائننگ ٹیبل پر سجائیں, اپنے پیالوں میں نکالیں, دیواروں پر سجائیں, دیواروں پر اس گندگی کو لتھیڑیں, ایسے ہو سکتا ہے اپنے صوفے پر ڈالیں؟ نہیں کریں گے نا کبھی بھی آپ ایسا, ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا. تو اس کو بھی آپ گندگی سمجھیں, اس کو بھی آپ برا کام سمجھیں. یہ بھی دراصل نجاست ہے کہ کسی کی باتوں کو ڈسکس کرنا, بھلے ہی آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھ بھی لیا ہے لیکن اس کا چرچا نہ کریں, اشتہارات نہ لگائیں اس کے. اور ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو کسی کو تو بظاہر ایسے لگ رہا ہو آپ کو کہ دونوں ساتھ ساتھ تھے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ فیل نہ سرزد ہوا ہو, تو ایک طرح سے جھوٹ بھی ہو جائے گا. اسی بنا پر اس گندگی کو, اس بات کا چرچا کرنا بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. اس لیے 80 کوڑے کی سزا بتائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور پھر آئندہ ان کی شہادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی, الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں یا پھر اپنے عمل سے ثابت کر دیں کہ وہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے, تب ہو سکتا ہے ان کی گواہی قابل قبول ہو. ہاں توبہ بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ آئندہ آخرت میں سزا سے پھر وہ بچ جائیں گے, لیکن دنیا میں تو بہرحال ان کو 80 کوڑے لگائے ہی جائیں گے. اور ہم کو روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا, حمنہ بنت جہش, مستہ بن اساسہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان سب کو 80 کوڑوں کی سزا دی گئی تھی کیونکہ یہ لوگ جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے اس پھیر میں, منافقین کے پھیر میں آ گئے تھے اور ان کی بھی زبانوں سے وہ بات نکل گئی جو کہ نہیں نکلنی چاہیے تھی. وہ ہم واقعہ عفق میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈیٹیل میں. تو ان ساری باتوں کا جو لب لباب ہمیں نظر آتا ہے یا لب لباب جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے سے بے حیائی کو ختم کیا جائے, ایسی مجلسیں, ایسے پروگرامز نہ کیے جائیں جس کی وجہ سے عورت اور مرد کا اختلاط ہو آمنے سامنے. عورت حت الامکان اوائڈ کرے کہ وہ ایسی جگہ نہ جائے جہاں پر بہت زیادہ مرد پائے جاتے ہوں. اسی طرح سے جب عورت اگر باہر نکلے بھی تو کچھ حدود ہیں اس کے, وہ حدود کو وہ کراس نہ کرے, ان حدود میں رہ کر وہ گھر سے باہر نکلے. اسی لیے کسی سے بات اس طرح سے لچکدار آواز میں بات نہ کرے کہ سامنے والا اگر کوئی خرابی ہے اس کے دل میں تو وہ کچھ امیدیں باندھ بیٹھے. لباس اس کا ایسا ہو, یعنی پہلی بات تو مسلمان خواتین لباس ہی ایسا پہنیں گی جو ساتر لباس ہو, چاہے وہ گھر میں ہوں یا باہر ہوں. اور جب باہر نکل رہی ہیں تو خصوصاً ایک بڑی چادر سے وہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں گی کہ ان کے جسم کے نشیب و فراز نمایاں نہ ہوں, کوئی خوشبو نہ لگائیں وہ. اور سب سے بڑھ کر کے ہمارے یہاں پر ہمارے گھروں میں اس طرح کی باتوں کو ڈسکس نہ کیا جائے, بے حیائی کی باتوں کو ڈسکس نہ کیا جائے, بے شرمی کی باتوں کو ڈسکس نہ کیا جائے, ایسے سیریلس یا ایسے پروگرامز نہ خود دیکھیں نہ بچوں کو دیکھنے دیں. اس بارے میں آپ لوگ تھوڑا سا اسٹرکٹ ہو جائیں کہ بچے اس قسم کے کوئی پروگرامز نہ دیکھنے پائیں. پھر دوسری سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے اللہ کا ذکر, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. وہ ہم سب اپنے اور اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کریں کہ ٹھیک ہے ہم ہر جگہ 24 گھنٹے تو سب کے ساتھ نہیں رہ سکتے. انسان کو کبھی تنہائی بھی پیش آتی ہے, اس کو اکیلے بھی رہنا پڑتا ہے, دور بھی جانا پڑتا ہے, بچوں سے والدین دور ہوتے ہیں, والدین سے بچے دور ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں والدین تو 24 گھنٹے بچوں پر نگاہ نہیں رکھ سکتے, تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو, اللہ سے محبت ہو کہ وہ اللہ تعالی کے حدود کو پامال کرنے والے نہ بنیں. شروع سے ان کو پاکیزگی کی اور حیا کی تعلیم دیجیے. جس طرح سے ہم لڑکیوں کو روکتے ہیں لڑکوں کو بھی روکیں, لڑکوں سے بھی کہیں کہ کبھی کسی پر اس طرح سے نظر نہ ڈالیں. لڑکوں کو بھی تعلیم دے کہ تمہاری نگاہ نیچی رہنی چاہیے, کسی پر نگاہ نہ ڈالو, سب کا احترام کرو. تمہاری بہنیں بھی باہر نکلتی ہیں, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہنیں, تمہاری مائیں, تمہارے رشتے دار محفوظ رہیں تو تم بھی دوسروں کی عزت کرو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک صحیح پاکیزہ اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے, مزید ہماری رہنمائی فرمائے, ہمارے ذہن میں اور ہمارے دلوں میں وہ باتیں ڈال دے جس کی وجہ سے یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آئیڈیاز دے جس کی وجہ سے ہم ایک بہترین معاشرہ ڈیولپ کر سکیں, خاندان مضبوط بنا سکیں انشاءاللہ, اور معاشرے سے بے حیائی کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.